ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے وہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر ہے، وہ سوالات جو آپ ہمیں وقتاً فوقتاً ای میلز کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے پوچھتے رہے ہیں. آج ہم ان پر گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آڈینس ہے ان کے ذہنوں میں بھی جو سوالات ہیں وہ ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، سب سے پہلے میں جو ای میلز پر سوالات آتے ہیں، اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں ای میلز پر جو ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یکجا کر کے ایک پوچھ لیتے ہیں سوال، اور اس وجہ سے ہم جو سائل ہے اس کا نام یہاں پر ڈسکلوز نہیں کر رہے. جاوید صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو اس کی وراثت میں حصہ تو دیا جاتا ہے، لیکن ایک یہ بھی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا پوتا موجود ہے تو پوتا جو ہے وہ وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟
میں تو اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں، میری کتاب مقامات میں وہ مضمون موجود ہے جس میں میں نے اس کے دلائل بھی دے دیے ہیں کہ اس کو اس کے باپ کی میراث ملنی چاہیے، اور یہی صحیح اصول بھی ہے. اس پر جو اعتراضات عام طور پر کیے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو قابل اعتراض سمجھا جائے. یہ بات البتہ میں واضح کر دوں کہ یہ سرتسر ایک اجتہادی معاملہ ہے، یعنی قرآن مجید نے جو میراث میں حصے بیان کر دیے ہیں یہ ان میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں ہے، ایک اجتہادی معاملہ ہے. اس میں ہم قرآن مجید کے اختیار کردہ اصولوں کو سامنے رکھ کے رائے قائم کرتے ہیں. تو چنانچہ میری اس معاملے میں رائے یہی ہے کہ اس کو اس کے باپ کا حصہ جتنا اس کے لیے تھا وہی ملے گا، اور وہی اگر دو یا چار یا پانچ ہے تو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، گویا وہ باپ کی میراث لیں گے. میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے اوپر صرف چند عقلی اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کا میں نے تفصیل سے جواب دے دیا ہے. ان میں سے کسی اعتراض کو بھی آپ زیر بحث لائیں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا.
گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوتا ہے وہ اپنے فوت شدہ باپ کا قائم مقام ہے؟
بالکل ایسا ہی ہوگا، یعنی جو اس کے باپ کو میراث ملنی تھی. مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا، اس کے چار بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا تھا، اس کی اولاد کو اس کے باپ کا حصہ مل جائے گا. یعنی اب ظاہر ہے کہ جب اس کے باپ کا حصہ ملے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تین لوگ ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، تو ان میں وہ ایک ہی حصہ اس اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا جو قرآن نے اصول بتایا ہے. یعنی اگر لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو ایک نسبت دو سے تقسیم ہو جائے گا، سب لڑکے ہیں تو ان کو سب مل جائے گا، صرف لڑکیاں ہیں تو دو تہائی ان کو مل جائے گا.
اچھا جاوید صاحب، ایک اور سوال یہ ہے میرے پاس کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی واجب ہے یا نفل عبادت ہے؟ کیونکہ فقہ حنفی میں اسے واجب قرار دیا گیا ہے اور دوسرے فقہ کے اندر یہ نفل قرار دی گئی ہے، ایسا ہی ہے؟
یعنی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو واجب کی اصطلاح ہے یہ اصل میں ہے ہی حنفیہ کی اصطلاح، یہ اصطلاح بنائی ہی انہوں نے ہے، باقی ائمہ اس اصطلاح کو تسلیم نہیں کرتے. دین میں جتنی چیزیں ہیں وہ دو ہی نوعیتوں میں ہوتی ہیں، یعنی یا وہ فرض ہوں گی، فرض ہونے کا مطلب فرض کہے واجب کہے یہ ہم مانا الفاظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ کام کرنے کے پابند ہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ وہ کام کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے مواخذہ ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ مسئول ہیں اس کے لیے، اور اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر پائیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ نفل، مستحب، پسندیدہ چیزیں، آپ کریں گے اس کا اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو مواخذہ نہیں کیا جائے گا. تو دو ہی کیٹیگریز ہیں، پورے دین کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے. اس میں فرض اور واجب کی جو تقسیم حنفیہ نے کی ہے یہ بالکل دقت نظر سے آپ دیکھیں تو بالکل بے دلیل ہے، کیونکہ اس میں جو اصول اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے کسی حکم کو پہنچنے کے طریقے کی بنیاد پر ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہے، جبکہ یہ خلاف عقل ہے بالکل. اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ اپنی اصل میں فرض ہوگی، اگر وہ نفل ہے تو اپنی اصل میں نفل ہوگی، ہم تک پہنچنے کے طریقے کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے نزدیک جو باقی ائمہ ہیں، یعنی حنابلہ ہیں، شوافے ہیں، مالکیاں ہیں، انہی کی رائے اس معاملے میں صحیح ہے اور بالکل مطابق عقل بھی ہے، قرآن و سنت کے دلائل بھی اسی کے حق میں ہے. یہ دو ہی شکلیں ہوں گی، یا کوئی چیز نفل ہوگی عبادات میں یا وہ فرض ہوگی.
ٹھیک، آڈینس سے سوالات لیتے ہیں. یہاں پر کوئی سوال ہے؟ جی
السلام علیکم. دو سوالات ہیں میرے. ایک سوال یہ ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جیسے پڑھا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، لائک کوئی بوم بلاسٹس ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا، یا کوئی اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، پلین کریشز یا کچھ اس طرح، تو ان لوگوں کے ساتھ پھر قبر والی جو سچویشن ہے وہ کیسے ہے؟ کیونکہ قبر تو ان کو نصیب نہیں ہوئی، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ جو زندگی ہے وہ ان کی ختم ہو چکی ہے. ایک تو یہ میرا کوشچن ہے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث ہے کلکم رائے ہوں کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تمہیں سے ہر ایک کی رعایا اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دیا ہے. تو ہماری رعایا میں اب ہمارے فرینڈس بھی آتے ہیں, ہمارے فیملی ممبرس. ہم کسی پہ کسی غلط کام کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن ہمیں اس کے ایکشن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو اس صورت میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے محبت کریں یا کسی سے اگر بغض رکھیں تو وہ اللہ کے لیے رکھنا چاہیے. تو اب اس سچویشن میں کیا ہے کہ ہم اگر وہ ہمارے سمجھانے سے بھی وہ بندہ اپنی وہ حرکتیں نہیں چھوڑ رہا تو ہمیں اس سے قطع تعلق ہی کرنی چاہیے یا سمجھاتے ہی رہیں اس سے, کیونکہ ہم اس کے بارے میں جواب دے بھی تو ہیں نا.
ٹھیک, آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیے, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے نقل کیا, اس کا تعلق دوستوں سے نہیں ہے. یہ در حقیقت خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. جب ایک مرد و عورت شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. اس میں باپ کی حیثیت, شوہر کی حیثیت گویا اس کے سربراہ کی ہے. تو آپ کی رعیت وہاں پائی جاتی ہے, یہ دوستوں میں نہیں پائی جاتی. اگر آپ کا گھر ہے, آپ کا کوئی ادارہ ہے جس کے آپ سربراہ ہیں, یا آپ ایک ریاست کی سربراہی اختیار کیے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے. اس میں کوئی برائی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو روکنے کا حق ہے. لیکن دوستوں کے معاملے میں, دوسرے لوگوں کے معاملے میں, آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں, دعوت دیں, محبت کے ساتھ توجہ دلائیں, خیرخائی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا حق دیا ہے, نہ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے, نہ اس کے خلاف کوئی متشددانہ کارروائی کرنے کا حق دیا ہے, نہ زبردستی اس کو کوئی چیز منوانے کا حق دیا ہے. ان میں سے کوئی حق بھی مجھے یا آپ کو کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن جو ہمارا دائرہ اختیار ہے, یعنی جہاں ہم اختیار کے منصب پر فائز ہیں, وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے گھر میں ملاوٹ کی جا رہی ہے تو وہاں میں آواز نہیں کروں گا, میں اس کو روک دوں گا. باہر میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں, تلقین کروں, نصیحت کروں, سمجھانے کی کوشش کروں. اس کے آگے مجھے نہ حق خدا نے دیا ہے نہ دنیا کا قانون دیتا ہے.
ٹھیک ہے جی, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ قبر سے متعلق تھا. قبر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو قبر جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوتی.
جی, میں اسی طرف آنے والا تھا کہ دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوتے ہیں تو ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری اصل شخصیت ہے. تو ہماری جو اصل شخصیت ہے اس کو خدا کے فرشتے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور انہوں نے جہاں لے جانا ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں. وہ جگہ تو ہمیں نہیں بتائی گئی کہاں لے جاتے ہیں, لیکن بہرحال قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کی تحویل میں ہماری اصل شخصیت دے دی جاتی ہے اور وہ اس کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کے محفوظ خزانوں میں رکھ دیتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں بتایا گیا, لیکن اتنی بات واضح کر دی گئی ہے. قبر میں صرف جسم جاتا ہے, وہ کبھی قبر میں چلا جاتا ہے, کبھی دریا میں بہا دیا جاتا ہے, کبھی اس کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں, کبھی راکھ بنا کے اڑا دیا جاتا ہے. تو قبر کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو قبر کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے وہ اصل میں عام حالات کے لحاظ سے کی جاتی ہے. اصل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری اصل شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ عالم برزخ کے احوال ہیں جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں. اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی تین اقسام ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ نیکی سے متعلق بالکل واضح ہے, جیسے اللہ کے پیغمبر ہے یا کوئی خدا کی راہ میں مارا گیا ہے جیسے شہداء ہیں. اسی طرح بہت سے صالحین ہیں جن کی زندگی کا معاملہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے یا اور صحابہ کرام ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مرنے کے فوراً بعد, دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد نعمتوں کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان دربہم یرزقون, ان کو اللہ کا رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ زندگی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے, کیونکہ ہم تو صرف جسم کے ساتھ زندگی سے واقف ہیں. تو وہ جسم کے بغیر کی زندگی جس کو قرآن کہتا ہے کہ لا تشعرون, تم اس کا شعور نہیں رکھتے, اس میں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ ہیں, دوسری کیٹیگری, کہ جنہوں نے اللہ کے خلاف سرکشی اختیار کی, جیسے فرعون ہے, جیسے نمرود ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی قرآن مجید نے صراحت سے بتا دیا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ایک معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یورزون علی النار, یعنی ان کے سامنے گویا پیش کی جاتی ہے آگ, اور اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا اور پھر وہ اصل عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے. باقی لوگ سلا دیے جاتے ہیں, ان کے حساب کتاب کا معاملہ قیامت میں ہوگا, اس کے بعد جو بھی ہونا ہو جائے گا. قبر کا لفظ صرف چونکہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں یہ عالم برزخ کے احوال ہے, یعنی قیامت میں اٹھنے سے پہلے انسانی شخصیت جہاں رکھی گئی ہے یہ وہاں کی داستان.
ٹھیک جی, اور آپ کا سوال ہے.
السلام علیکم سر, میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کیے چھوا جا سکتا ہے؟
آداب کے لحاظ سے البتہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ آپ وضو کر لیں. آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا. جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں.
جی
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا، جس نے اسے انکار کیا، وہ ہم میں سے نہیں. جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام بخاری صاحب نے اس سنت کو نہیں عمل کیا، انہوں نے شادی نہیں کی، کیا ان کو بھی گناہ ملے گا؟
دیکھیے، جو ایک عام بات ہے وہ عام طریقے سے کہی جاتی ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے، نکاح اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، نکاح کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، انسانوں کی پیدائش کے لیے طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس کا انکار کرنا، اس سے انحراف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن کسی بھی ایسی چیز سے متعلق کچھ استثناء ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ایکسیپشن جو ہے ان کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو سیدنا یحییٰ نے اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی، دونوں پیغمبر ہیں اور انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری قوم پر چونکہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں، جیسے انجیل میں آپ پڑھیں کہ میری قوم کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، تو اس میں میں آپ گھر کیا آباد کروں؟ یہ بالکل ایسی صورت ہے جیسے ایمرجنسی ہو گئی، تو اس میں آپ پھر پسند نہیں کرتے کہ آپ گھر آباد کریں. تو انہوں نے اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر دی، کیونکہ یہود پر ان کے بعد عذاب آنے والا تھا. امام بخاری سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ان کے پاس بھی یقیناً کوئی عذر ہوگا. امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، ان کے پاس بھی کوئی عذر ہوگا، تو وہ عذر ان سے پوچھ لیں گے. عام قانون یہی ہے کہ آدمی کو شادی کرنی چاہیے، کوئی مجبوری، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی ایمرجنسی، کوئی آپ کی خاص ذمہ داری اس کا باعث بن گئی ہے، تو وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا.
یہاں کسی کا اور کوئسچن ہے؟ جی
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جیسی ایک سپر پاور ہمارے بیچ موجود ہے، تو ایک کمپلیٹ کتاب قرآن مجید ہمارے بیچ موجود ہے، اس کے باوجود گناہ بڑھتے سے بڑھی جا رہے ہیں، گناہ پہلے سے زیادہ بڑھ جا رہے ہیں، تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طرح ہم وہ گناہوں کو کنٹرول کیا جا سکے؟
انسان کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کسی جبلت نہیں دی، بلکہ اختیار دیا ہے. وہ غلطی بھی کرتا ہے، وہ اچھا راستہ بھی اختیار کرتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہدینہ السبیل، ہم نے راستے واضح کر دیے. ہدینہ النجدین، انسان کے سامنے برائی کا راستہ بھی واضح ہے اور بھلائی کا راستہ بھی واضح ہے. اب انسان نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، تو انسان کے اختیار کو بہتر کیا جائے، اس کو اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت دی جائے. اس میں سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، والدین ادا کرتے ہیں، اساتذہ ادا کرتے ہیں، بحثیت مجموعی معاشرے کا نظام ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں سطحوں پر ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہے. اخلاقی اصول عام طور پر کوئی بہت زیادہ لوگوں کے ہاں قابل اعتنا بھی نہیں ہوتے. وہ اخلاقی معاملات میں پستی اختیار کرتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تعلیم کی، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ تو ایک نسخہ ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا یہ ہمارا کام ہے. اس میں کوتاہی بحثیت مجموعی ہمارے دانشوروں سے، علماء سے، ریاست کے نظام سے، ہمارے خاندانی نظام کے اضمحلال سے ہو رہی ہے. تو توجہ اس جانب دینی چاہیے. قرآن مجید آپ سے آپ اصلاح نہیں کر دے گا، یعنی اس کو پڑھنے پر آمادہ کرنا، اس کی تعلیمات کو پہنچانا، اس کے متعلق کوئی سوالات ہیں ان کا جواب دینا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور بحثیت مجموعی ایک نسل دوسری نسل کی تربیت کرتی ہے. میرے نزدیک کوتاہی یہاں ہو رہی ہے. کتاب تو موجود ہے اور وہ تعلیمات دے گی، تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مجھے آمادہ ہونا ہے، یا میں بطور خود آمادہ ہوں گا، یا میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرے اساتذہ، میرے ملک کے دانشور علماء، وہ مجھے آمادہ کریں گے. تو تعلیم اور تربیت میں ہمارے ہاں خامی ہے، اس کو توجہ کا مرکز بنانا چاہیے.
جی ناظرین، ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد جی یہاں سے کوئی سوال ہے، آپ کا کوئسچن ہے.
السلام علیکم، مجھے قسمت اور تقدیر میں ڈفرنس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے تو اس میں ہماری اپنی چوائس کی کیا اہمیت ہے، اینڈ آلسو ان دی لائٹ آف حدیث اور قرآن.
قسمت اور تقدیر کے الفاظ ہمارے ایجاد کیے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، ہمیں بھی اس نے بنایا ہے. جب بنایا ہے تو بہت سے فیصلے کر دیے. مثال کے طور پر ہماری شکل و صورت کیا ہوگی، ہم مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارا وطن کون سا ہوگا، ہمارا زمانہ کون سا ہوگا، ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، ہم شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے، محقق ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ تقدیر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارا اخلاقی وجود، ہمارا جبالیاتی وجود، ہمارا عقلی وجود. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں ہم کو اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. یہ خود ہمارے پروردگار نے، خالق نے ہم کو بتا دیا ہے کہ میں نے اس دائرے میں تم کو اختیار دیا ہے، تو اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتائج دنیا میں بھی بعض وقت بھگتنے پڑ جاتے ہیں، اور اخلاقی لحاظ سے اگر کوئی غلطی کریں گے تو قیامت میں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا. تو اس کو تقدیر نہیں کہا جاتا، یہ در حقیقت ہمارے دائرہ اختیار کو بیان کر دیا گیا ہے. تقدیر وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی.
جاوید صاحب، ایک ای میل پر ایک کوشچن ہے، وہ خواتین ہی سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین جو پلکنگ کرواتی ہیں، جو چہرے کے جو بال ہیں بھمے ہیں ان کو جو کلین کروانا یا ان کو مختصر کرانا، ٹرم کروانا، اس کے بارے میں ہمارے مختلف علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ دراصل فطرت کے خلاف کام کرنا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں فرمایا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ بہت سے پرانے معاشرے ہیں، خاص طور پر قبائلی تمدن میں، جہاں بعض مشرکانہ رسوم لوگوں میں عام ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں، کبھی آپ افریقہ میں جائیں، آپ قبائلی لوگوں کے ساتھ بات کریں یا پرانے قبیلوں میں جائیں، تو آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک سوئی گزار دینی ہے، آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک سلاخ گزار دینی ہے، آپ نے خاص طرح کے کچھ نقش و نگار بنانے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں رواج اور رسم کی طور پر ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کے پیچھے مشرکانہ توہمات ہوتے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق بھی آرائش کے کسی معاملے سے نہیں ہے. البتہ اس کے پیچھے اگر کوئی مشرکانہ تصور ہے تو اس سے آدمی کو لازمن بچنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ اصول ہر آدمی پر واضح ہونا چاہیے. تمام روایات کو اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی، اور بڑی وضاحت سے بتا دی، بڑی صراحت کے ساتھ بتا دی، انما حرم ربی، میرے رب نے صرف حرام ہی یہ پانچ چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. ان کا ذکر اوپر ہو گیا ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ فواہش کو حرام کیا ہے، یعنی بدکاری کو، اور بدکاری کی نوعیت کی چیزوں کو حرام کیا ہے. حق تلفی کو حرام کیا ہے، جسے عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے. بغی کو حرام کیا، یعنی آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف سرکشی اختیار کریں. شرک کو حرام کیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانا، اس کو حرام کیا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور بدعت کو حرام کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے خدا کے دین کے طور پر پیش کیا جائے. یہ پانچ چیزیں حرام ہیں، ان میں سے کوئی چیز کسی عمل میں بھی پائی جائے تو اس سے روکا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں عربوں کے ہاں بھی مشرکانہ توہمات کے تحت کی جاتی تھی، ان سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق،
اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جی ہاں، ہے کوئی کوشچن؟ آپ کا سوال ہے. جی
السلام علیکم سر. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب حساب کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے، جب ہر فرد کا حساب ہو جائے گا، اس کی جزا یا اس کو سزا کے مطابق اس کو جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو قبر کے عذاب کی کیا حقیقت ہے؟
آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا جواب جاوید صاحب نے ویسے دے دیا ہے قبر سے متعلق. جاوید صاحب، مزید کوئی اضافہ اگر کرنا چاہتے
ہیں؟ میں وہی عرض کیا تھا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں مزید وضاحت کر دیں. دیکھیے، میں نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کے حساب کتاب کی ضرورت ہے ان کو سلا دیا جاتا ہے، وہ قیامت میں ہوگا، اس کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں نتیجے کے لحاظ سے جائیں گے. ایک کیٹیگری ایسی ہے نیکوکاروں کی جن کے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، یعنی ان کے معاملہ بالکل واضح ہے، کسی حساب کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی. ان کو جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی مثال شہداء ہیں. اسی طرح وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا سے سرکشی اختیار کی اور خدا کا عذاب ان کے اوپر آ گیا، جیسے کہ فرعون تھا. تو قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ان کے ساتھ ایک نوعیت کے عذاب کا معاملہ مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دو کیٹیگریز الگ ہیں. باقی ہما شما کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ سلا دیے جاتے ہیں، قیامت میں اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے لحاظ سے معاملہ.
السلام علیکم. کیا مذہب میں بھی چیزوں کو اس طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے جس طرح سائنسی علم میں ہر چیز کو ثابت کیا جاتا ہے؟
دنیا میں چیزوں کو ثابت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. یعنی آپ انٹروسپیکشن سے بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، اپنے باطن کا تجزیہ کرتے ہیں، آپ اپنی فطرت کو تجربے سے گزارتے ہیں، اس سے بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ عقلی استنباط کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، انفرنس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس سے چیزوں کو مانتے ہیں. سائنس نے اپنے لیے ایک میتھڈ کو اختیار کیا ہے کہ وہ تجربے اور شہود سے چیزوں کو مانے گی. تو اس وجہ سے اس کا اطلاق تو انہی چیزوں پر ہوگا جو مادی نوعیت رکھتی ہے. یعنی یہ ہمارے سامنے جو مادی کائنات ہے، سائنس نے اپنے دائرے کو یہاں تک محدود کر لیا. آپ کے علم میں ہے کہ جب علم نفسیات الگ ہونا شروع ہوا تو پہلے اس کو روح کی سائنس کہا جاتا تھا، یعنی وہ سول کی سائنس ہے. تو اندازہ ہوا کہ سول تو کوئی مادی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر تو آپ کوئی تجزیاتی نگاہ اس طرح نہیں ڈال سکتے. اس کو آپ کسی میز پر لا کے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے. تو پھر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ جدید نفسیات اب بیہیویئر کی سائنس ہوگی, یعنی ہمارے کردار کو دیکھے گی, کیونکہ یہ ظاہر کی چیز ہے. تو جو ظاہر میں ہوتا ہے سائنس اس کو موضوع بناتی ہے, یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا جہاں تک تعلق ہے اس کے حقائق ہماری فطرت کے مطالعے سے ثابت ہوتے ہیں, وہ عقلی استنباط سے اپنی تائید پاتے ہیں, وہ تاریخ کی شہادت سے قطعی ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ناظرین, یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. جی یہاں پر کوئی کوشچن ہے؟
جاوید صاحب دو سوال ہیں, ایک تو اس بچے کے سوال کی توسیع سمجھیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دو انتہاؤں کے درمیان جو عامت الناس ہیں انہیں صلاح دیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں موت کا منظر, ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا قسم کی چیزیں جو لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر کروڑوں کی آمدن کا وسیلہ بھی بنی اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا بھی کرتی رہی, اس نے اس ذہنوں میں یہ سوال باقی چھوڑ دیا ہے کہ یہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ صلاح دیا گیا, ان کے جو مناظر اس حیات برزخی کے جو مناظر بتائے جاتے ہیں انہیں پھر کہاں رکھا جائے گا, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا, ریاست کے بیانیے کے ضمن میں آپ نے حال ہی میں جن خیالات کا اظہار کیا اس پر ایک خاصا اضطراب پایا جاتا ہے, اور میں نے بعض سنجیدہ اور مخلص قارئین کو بھی یہ کہتے دیکھا کہ اگر ریاست کا کردار اتنا محدود کر دیا جائے اور اسلامی مزاج رکھنے والے ارباب اختیار کا انتظار کیا جائے تو پھر کیا ایک عام مسلمان میں جو ذوق عمل ہے وہ ماندنا پڑ جائے گا, اور معاشرے میں اسلامی اقدار کا ظہور یا قیام اس کا جو ایک داعیہ ہے وہ کمزور نہیں ہو جائے گا؟ یہ دو سوال ہیں.
دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب کیا ہے اور اس کی اپیل کس چیز کو ہے, وہ مجھے ہے, آپ کو ہے, وہ مجھے مخاطب کرتا ہے. سوسائٹی اس میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ تہذیبی سطح پہ ادا کر دی, یعنی میرے والدین مجھ تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں, میرا معاشرہ وہ پیغام پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں گے جو دانشور ہوں گے, علماء ہوں گے, وہ اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا معاشرہ ہو, مسیحی معاشرہ ہو, ہر معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں, لوگوں کو دین بتاتے ہیں, دین کی تعلیمات بتاتے ہیں, لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. تو مذہب میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اس میں جبر کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول میں بیان کر دی کہ میں نے اختیار دے دیا ہے, میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا, اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر میں پروردگار ہوں, میں چاہتا تو سب انسانوں کو ایک راستے پر لے آتا, میں ان کو ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرنے دیتا, لیکن میں نے ایسا پسند نہیں کیا. میرا دیا ہوا اختیار ہے, اس پر لوگ اپنی تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں, آگے بڑھیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ بات پہنچائیں, آپ تعلیم دیں, آپ تربیت کریں. یہی ذمہ داری ریاست بھی زیادہ سے زیادہ انجام دے سکتی ہے. یعنی اگر کوئی اچھی ریاست ہے تو جس طرح وہ اپنی سوسائٹی کی اخلاقی تربیت کرے گی, اگر اس کے پس منظر میں کچھ مذہبی لوگ موجود ہیں تو یہ بھی کوشش کریں گے. ہمارے ہاں اس کے لیے پورا نظام بنا دیا گیا ہے, یعنی ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے ہفتے میں جس کو آپ جمعہ کا دن کہتے ہیں, اس کو ایک نماز تخفیف کر کے دو رکعت کر دی گئی, اور مسلمانوں کے ائمہ کو یا مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ مسجد میں آئیں اور وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرے. اس کے بارے میں یہ بھی واضح کر دیا گیا قرآن مجید میں کہ کیا کرنا ہے, انہوں نے خدا کی یاد دہانی کرانی ہے, فسو الا ذکر اللہ. یعنی گویا مذہبی لحاظ سے ہماری تربیت ہونی ہے, ہمارا دین کی طرف میلان پیدا کرنا ہے, اس کے لیے جو سارا نظام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے وہ نظام یہ ہے, اور اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیے. اب دیکھیے اس کے سارے اجزاء قرآن میں بیان ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر بحثیت فرد مجھے کیا کرنا ہے, تو یہ کہا کہ ہر مسلمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. یعنی میں آپ کو, آپ مجھے, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, ہم اچھی باتیں, معروف وہ باتیں ہیں کہ جن کے بحث نہیں ہو سکتی, یعنی جو مانی ہوئی سچائیاں ہیں, بھلائیاں ہیں, ان کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. منکر وہ چیزیں کہ جو مانی ہوئی برائیاں ہیں, یعنی اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, توجہ دلائیے ان کے معاملے میں. یہی سارا کا سارا دین ہے جو ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کرتا ہے. تو پہلی منزل یہ ہو گئی کہ لوگوں کو کیسے ٹھیک رکھا جائے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ بحثیت مجموعی پوری قوم کے اندر بھی ایک اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے. اس کا بھی ایک پورا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیا قرآن مجید میں کہ وہ لوگ کے جو یہ ذوق رکھتے ہوں کہ وہ یہ خدمت انجام دیں, وہ پہلے دین کا تفقہ پیدا کریں, لے جا تفقہ فی الدین ولی ینذر قومہم اذا رجعوا الیہم, پھر اپنی قوم کے اندر جا کر ان کو وہ انذار کریں, خبردار کریں, اور قوم کو توجہ دلائی گئی کہ کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اس کے نتیجے میں تمہارے اندر بہتری پیدا ہوگی. ریاست کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کی بھی ذمہ داری لگا دی گئی کہ اس کو بھی لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام تجویز کر دیا گیا۔ تو اس سارے نظام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں کسی جگہ بھی جبر نہیں ہے، کسی جگہ بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے، فرد کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، ریاست کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو اگر ہم انجام دیں گے تو خدا کا منشا پورا ہو جاتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ جب تک ریاست اپنے ہاتھ میں ایک عصا لے کے نہیں آئے گی تو پہلا سوال یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق کہاں سے دیں گے؟ یعنی عصا اس کے ہاتھ میں تو خدا ہی پکڑائے گا یا خدا کا رسول پکڑائے گا؟ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، حدیث کو پڑھ جائیے، کہیں نہیں پکڑایا۔ یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام بلاغ ہے، آپ کا کام تربیت ہے، آپ کا کام تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ من قرآن، میں نے لوگوں کو قرآن سکھا دیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ دعوت کے لیے بھی کہا گیا ذکر بالقرآن میں یخاف وعید۔ تو میں اس طرح کے لوگوں سے پلٹ کر یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اضطراب کی ضرورت نہیں۔ جس جگہ ریاست کے ہاتھ میں ایسا پکڑایا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر دین نافذ کرے، وہ از راہ کرم ایسا قرآن و حدیث سے بیان کر دے تو میں سر تسلیم خم کر دوں گا، لیکن ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، یہ جو اس طرح کی کتابیں ہیں، موت کا منظر، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آپ ذرا ان میں جو روایات بیان کی گئی ہیں ان کی تحقیق کر کے دیکھیں۔ یعنی موضوع روایات، گپیں، جو بعض موقعوں کے اوپر جو وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کی ہیں، وہ روایتیں جن کے بارے میں محققین کتابیں مرتب کر چکے ہیں کہ یہ موضوعات ہیں، وہ ساری کی ساری جمع کر کے ایک ہولناک منظر تخلیق کر دیا جاتا ہے۔ میں نے جس وقت اپنی کتاب میزان کے لیے مواد کا مطالعہ کیا تو میں آپ سے عرض کروں، چار روایتیں بھی نہیں ملتی جو اس کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، اور یہ صرف قرآن مجید ہے کہ جو ہمارے سامنے حقائق کو رکھ دیتا ہے، اور قرآن نے بالکل واضح کر دیا اس بات کو کہ ایک ایکسٹریم یہ ہے، ایک ایکسٹریم یہ ہے، باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ یہی بات عقلی بھی ہے، یہی علمی لحاظ سے بھی ہونی چاہیے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے سرکش لوگ ہوں کہ جن کا معاملہ بالکل واضح ہو، تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو فرعون کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آج بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا سا ایمان رکھتے ہوں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ سابقون ہیں، وہ پہلوں میں بھی تھے، بعد والوں میں بھی تھے، اور ان کے ساتھ مرتے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شہداء پہلے بھی ہو سکتے تھے، آج بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح صالحین کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی واضح بات کر دی ہے، اور ساری اس طرح کے ذخیرے کو اگر وہ صحیح بھی ہو تو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں تو زیادہ تر قصے، کہانیاں، اور صحیح بات یہ ہے کہ گپے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔
ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سوالات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ایک کوشچن میرے پاس ہے ای میل پر، وہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس میں ایک فی سبیل اللہ کا لفظ بھی ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کوئی بھی اچھا کام، بھلائی کا کام، چاہے وہ ہاسپٹل ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کے جو سات مصارف ہیں وہ بھی تو دراصل فی سبیل اللہ ہی ہیں، ایک ہی کہہ دیا جاتا کہ فی سبیل اللہ ہے تو وہ ساری بھلائی کے کاموں پر خرچ ہو جاتا۔ اب یہاں پر ایشو یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ آٹھ اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، یا مسجد میں نہیں دی جا سکتی، یا مدرسوں میں نہیں ہو سکتی، یا اسکول میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مصارف میں نہیں ہے، اور فی سبیل اللہ کا صرف ایک لفظ بولا جاتا تو شاید سارے کور ہو جاتے۔
یہ بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ کسی چیز کو بیان کرتے وقت بعض خاص خاص چیزوں کو نمایاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عام لفظ بول دیتے ہیں۔ یعنی ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ غریبوں کو دیجئے، مسکینوں کو دیجئے، بھائی اللہ کی راہ میں جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے۔ یہی اسلوب قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ خلق کی بہبود کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، خالق کی خدمت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ خالق کی خدمت ظاہر ہے دین کی خدمت ہوگی، تو دین کی خدمت کے سب کاموں میں بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی آدمی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جس کام میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ مسجد بنانا چاہتے ہیں آپ، کوئی مدرسہ بنانا چاہتے ہیں آپ، دین کی خدمت کے لیے کوئی اکیڈمی قائم کرنا چاہتے ہیں آپ، کوئی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، جس نوعیت کا بھی کام کرنا چاہیں۔ اسی طرح لوگوں کی بہبود کے کام ہے، یعنی آپ نے غریبوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے معذوروں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، ان سب کاموں میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ تو یہ خاص کو پہلے بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد عام کو لے لیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آیت جو قرآن مجید میں آئی ہے یہ درحقیقت مصارف کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ اس پس منظر میں آئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زکوٰۃ جمع ہو رہی تھی اس کے بارے میں بعض منافقین نے اعتراضات کرنا شروع کیے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو بھی روپیہ جمع ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے، یہ ان معاملات میں خرچ ہوتا ہے، یہ کوئی گھر نہیں لے جاتا جیسے اس موقع پر ہم کہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ بات آئی ہے، اس کو لوگوں نے مصارف بھی خامخواہ بنا لیا ہے. مصارف زکوٰۃ کے عام ہیں, یعنی آپ اس کو آپ دیکھیے, خود سوسائٹی کو دیکھیے, یعنی ریاست کی ذمہ داریاں جو لوگ ادا کر رہے ہیں العاملین علیہا.
جی
میں نے تو بتا دیا اس پر تحقیق کر کے کہ العاملین علیہا کی ترکیب کو آپ کھولیں تو یہ محض متصدقین نہیں ہے جیسے کہ سمجھا گیا ہے, بلکہ ریاست کا نظم چلانے والے لوگ ہیں. امام رازی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو زکوٰۃ کی تحصیل کرنے والے ہیں وہ تو بعد میں وجود میں آئیں گے, پہلے تو وہ امام ہے, حکمران ہے, اس کی تنخواہ تو دے لو. تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے مصارف میں آتی ہیں. ریاست جب لے گی تو سب مددات میں خرچ کرے گی. سیدنا عمر کے زمانے میں, سیدنا ابوبکر کے زمانے میں, دوسرے صحابہ کے زمانے میں ان تمام مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جاتی.
اچھا, اسی سے ایک ملحقہ سوال ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟
یہ یقیناً دی جا سکتی ہے. اصل میں جس روایت سے لوگوں نے استدلال کر کے اس کو روکا ہے اس کا یہ مدعا ہی نہیں ہے. اس میں تو جن لوگوں سے زکوٰۃ لی جا رہی تھی ان کو ایک عام بات بتائی گئی کہ یہ تم لوگ کیا اس پہ اعتراض کرتے ہو, یہ تمہارے ہی اغنیا سے لی جاتی ہے اور تمہارے ہی فقرا کو دے دی جاتی ہے. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کو حکمران نہیں لے جاتے, یہ کوئی خزانے میں جمع کر کے آسمان پر نہیں پہنچا دی جاتی, یہ تمہارے یہاں سے لی جاتی ہے, تمہیں پر خرچ کر دی جاتی ہے. اس عمومی اسلوب کو بعض لوگوں نے اپنی فقہی ذہانت سے اس معنی میں لے لیا کہ یہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی. یہ مدعا نہیں ہے اس روایت کا. تو غریب ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, آپ کا کوئی ساتھی ہے, ہمسایا ہے, آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, آپ کے یہاں ملازمت کرتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے, اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں.
جی ٹھیک ہے, یہاں سے کس کا سوال تھا, آپ کا کوئسچن ہے؟
السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اولاد سے زبردستی کرواتے ہیں, اولاد کچھ ایسے کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہے جو بالکل جائز ہوتے ہیں لیکن والدین ان سے منع کر کے انہیں کچھ اور کروا دیتے ہیں, تو والد اولاد جو ہے وہ اف تک بھی نہیں کہہ سکتی, تو اس میں کیا اولاد صرف صبر ہی کر سکتی ہے؟
پہلے تو یہ جو بات ہے نا, اف تک بھی نہیں کہہ سکتی, اس کو سمجھ لیجیے جی, اردو کا اف نہیں ہے, یہ عربی کا اف ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اف تف کرنا, برے طریقے سے جواب دینا, جھڑکنے کا انداز اختیار کرنا, جس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کہ والدین کو بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا ہوں, یہ کیا بات ہوئی. تو یہ ہے اصل میں اف, عربی والے اف کی صحیح تعبیر. یہ اف نہ کرنا جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں وہ مفہوم اس کا نہیں ہے. یعنی والدین کے بارے میں جو ہدایت ہم کو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, وہ بال والدین احسانا, ان کے معاملے میں کبھی بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے, آگے سے آپ کوئی غلط اسلوب اختیار نہ کریں, آپ ان کو جھڑکے نہیں. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے حقوق فرائض کا فیصلہ کرنا ہے, تو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ کے احکام کا ہے, یا دوسروں کے حقوق کا ہے, یا کسی دینی حکم کا ہے, وہاں آپ ہرگز پابند نہیں ہیں. آپ اپنی رائے پر عمل کیجئے, آپ کو پورا حق ہے اس کا, لیکن والدین کے ساتھ اس موقع پر بھی بدتمیزی کا رویہ اختیار, یعنی محبت کے ساتھ. آپ اختلاف بھی کریں تو ادب کے ساتھ, ادب کا دامن کسی حال میں آپ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں, اس لیے کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے, خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہے. لیکن ان کا حق ہے کیا, وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معروف کے مطابق یعنی بھلے طریقے سے معاشرت اختیار کی جائے, ان کے حقوق ادا کیا جائے, ان کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کو اگر کسی وقت مال کی ضرورت ہے تو وہ ان کو دیا جائے, ان کی کوئی بیماری اور تکلیف ہے تو اس میں ان کی خبر گیری کی جائے. ان کی ہر بات کو ماننا یہ دین میں بالکل ضروری نہیں ہے. وہ شرک کریں گے اور ہمیں کہیں گے تو ہم معذرت کر دیں گے, وہ دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کے لیے کہیں گے تو ادب کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کے لیے کوئی ہدایت فرمائیں گے تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نہیں, حق تلفی جائز نہیں ہے. تو اللہ کے دین کے جو احکام ہیں, یعنی کسی بدکاری کی ترغیب دینا, کسی کی حق تلفی کی ترغیب دینا, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دینا, اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے اس کو کہنا کہ اس کو اختیار کرو, شرک کی ترغیب دینا, یہ حرام ہے. ان میں سے کسی چیز میں والدین کا سرے سے کوئی حق قائم نہیں ہوتا.
جاوید صاحب, اس سوال سے ملحقہ ایک سوال میرے پاس ہے. والدین یہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ اف تک نہ کہو, ایک یہ کہ شریعت میں ایک چیز حرام تو نہیں ہے, شادی کرنا ظاہر جائز عمل ہے, لیکن والدین اگر راضی نہ ہوں تو کیا ان کی مرضی کے خلاف شادی کر سکتے ہیں؟
ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آپ اپنے ساتھ لیں, کیونکہ شادی کا معاملہ ایک معاشرتی معاملہ ہے, ایک پورا خاندان اس سے وجود میں آتا ہے. اپنی طرف سے سرکشی اختیار نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اس معاملے میں وہ کوئی غلط رائے دے رہے ہیں یا غلط مشورہ دے رہے ہیں یا بغیر کسی سبب کے کسی چیز پر اصرار کر رہے ہیں, تو شائستہ معذرت کر کے جو آپ کی رائے ہے اس پر عمل کریں, بدتمیزی کا رویہ کبھی اختیار نہیں.
ٹھیک, آج کے اس پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.